خود نیچر ہے اور دنیا کا کوئی قانون اور کوئی کتاب اور کوئی تعلیم انسانوں کو اخلاقیات کا پابند نہیں کر سکتی. اور جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی اخلاقیات کو ایک حد تک ادارے کی صورت میں ڈھال سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر انسانی کی طرف لوٹنا ہے, اور اس کی وجہ سے انسانی اخلاقیات کے لیے ایک حد تک قانون بنایا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ایک آدمی ہے, بچہ ہے, اسے صاف رہنے کی عادت ہے, ماں باپ اس کی مدد کرتا ہے اور گھر کے انوائرمنٹس اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ بچہ صاف اور پاک رہے. یہ صفائی اور پاکیزگی اس کی فطرت میں اتنی رچ بس جائے گی کہ وہ گھنٹوں سب کر کے اپنے آپ کو روکے رکھے گا اور گھر پہنچے گا تو اپنے واش روم میں جا کے پائے گا. اس کے مقابلے میں ایک اور بچہ ہے, اسی واش روم میں گھس جائے, کیسی گندگی کیوں نہ اس کروائی, وہ کہتا ہے اپنا کام کرو, دفاع کرو, باقی کچھ ہے. اور اس پہلے والے کو اگر وہاں بھیجتے تو شاید کڑے اور چکر اور اتنی اسے تعفن اور نفلت ہو کہ دو تین گھنٹے تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہ کر سکے. تو وہ کہتے ہیں انسانی اخلاقیات کا منبع یہ ہے کہ اس انسان کی اپنی فطرت کے اندر ہے. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان انسانی اخلاقیات میں جو واجب الازالہ ہوتی ہیں کہ بالکل یہ چیز انسان میں ہونی نہیں چاہیے, وہ ختم کر دیتے ہیں. اور مشائخ اور خانداؤں میں صوفیہ یہ کرتے ہیں اور کچھ اخلاقیات ایسے رکھتے ہیں جنہیں اعتدال پر لانے کی ضرورت ہے اور بس. چنانچہ ہمارے فلاسفہ اس پہ مثالیں دیتے ہیں, دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ شروع سے بزدل ہے اور دھماکہ ہوا اور یہ بھاگ کھڑا ہوا, اور ایک بچہ شروع سے بہادر ہے کہ دھماکہ ہوا تو اس نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ مسئلہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہوئی ہے. اسے کوئی کہتا ہے کہ ہٹو بچو, بتا یہ پھر سب ہٹو, میں دیکھوں تو چیز سے چیز کیا ہے. اور ایک ہے تھوڑا بھاگو بھاگ, بالکل وہ فوراً دوڑنے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو اس نے بزدلی کی کیفیت پائی جاتی ہے, زندگی میں جب بھی مسائل اور مشکلات آئیں گے یہ اپنے حواس کو کھو دے گا. اور جو دوسرا بچہ بڑا غور کر رہا ہے کہ آپ کا ہوا کیا ہے, مسئلے کہاں ہے, جس پہ مشکلات اور مسائل جب آئیں گے تو وہ اس کی تہ تک پہنچنے کی ٹھنڈے دماغ سے کوشش کرے گا کہ اصل میں مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے, اس کو وہاں سے حل کرو. یہ ایک مثال ہے. ایسے ہی جب یہی آدمی یہی بچے کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں خانقاہ میں تربیت کے لیے, تو پہلے بچے کو تعلیم دیتا ہے بچے بالکل ٹھیک, لیکن اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھ کے کام ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ دوسری چیزیں سوچنی ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو تم سمجھنے میں اتنی دیر کرتا ہوں تو تم ہی مارے جاؤ. اور جو دوسرا بچہ ہے جس دن اسے سمجھانا ہے کہ حوصلہ کرتے ہیں, مسائل اور پریشانیاں انسانی زندگی میں آئی کرتی ہیں, خاص طور انسانی زندگی کے لیے اپنی طبیعت کو ایسے بناؤ کہ ہر چیز پہ فوراً فیصلہ نہیں لے لیا کرتے. اور اگر یہ عادت رہے گی تو مارکیٹ میں جاؤ گے, جیب میں پیسے ہوں گے, جو چیز پسند آئی فوراً خرید لی. تو سوریا کہتے ہیں اس لیے بیٹے یہ عادت بنانی ہے کہ جو چیز بھی خریدنی ہے تین دفعہ یہ سوچ لینا ہے کہ کیا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. فوراً نہیں خریدنی, پھر دل کہتا ہے اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, تو پھر دل کو اپنی جی کو سمجھانا ہے کہ کیش اچھی چیز ہے, بینک میں پڑا رہے, اپنے پاس پڑا رہے, سب کام آ جاتا ہے پیسہ, اور یہ چیز بیکار میں گھر پڑی رہے گی, چند دن کی خوبصورتی ہے, مجھے اچھی لگ رہی ہے, خرید لی, جس کے بعد کرنا ہی ہے, اس چیز کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. اس کا علاج اس طرح ہے اور اس کا علاج اس طرح ہے, یہ ایک مثال ہے. اس کی ایک اور مثال دیکھیے کہ حسد ہے اور اس حسد کو کم کرنا ہے ایک بچے میں, تو چیک کرنا ہے کہ اس کے سامنے جب اس وصف کی تعریف کی جائے جو اس کا اپنا بھی وصف ہے, تو یہ اس سے کیا محسوس کرتا ہے. مثلا یہ بھاگتا ہے, بہت اچھا بھاگتا ہے, اور کہا جائے کہ بیٹے آپ اس محلے میں آپ ایک میل دوڑ میں آگے نکلتے, وہ بچہ ایسے دو میل کی دوڑ میں نکل جاتا ہے, اور یہ اس کی برائیاں بیان کرنے لگے کہ نہیں نہیں ایسے ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو اس بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹے جس میدان میں مقابلہ کرنا ہے وہ بچہ تمہارے لیے ایک مثال ہے, اس کو دیکھ کے تم ترقی کر سکتے ہو تاکہ تم اس سے آگے نکل جاؤ. یہ ہو رہی ہے کہ اس کو برا کہنے لگے کہ لوگ تو ایسے کرتا ہے, دھبلا ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, نمبر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے محنت کر کے. آپ جو کہتے ہیں اس کے پیپر بدل کے, کوئی پیپر بدل نہیں کرتے, آپ ہی محنت کیجیے وہاں تک پہنچے, اور کسی میں حسد ہے ہی نہیں, تو اس میں یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جو فیلڈ آپ کو اچھا لگتا ہے اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. اور قرآن خود یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کا ذکر کیا وہ کیا کیا اچھے کام کرتے ہیں, پھر فرمایا اپنی زاری کا پھل یا تنافس المتنافس, آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس میدان میں آگے بڑھے, یہاں سب کر لے جاؤ, یہاں آگے جاؤ. ایک تیسری مثال, اور تیسری مثال یہ ہے کہ گناہ کا عام طور پہ جو لوگوں میں تصور پایا جاتا ہے, بدترین گناہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنس کا غلط استعمال. اب بھی کسی کے متعلق محلے میں مشہور ہو جائے کہ شخص کردار کا بد کردار ہے, کردار اچھا نہیں ہے, تو لوگ عیب کی نظر سے دیکھتے. ایران میں علماء کے پاس کمبھ میں جانا ہوا, تو کمبھ میں شیعہ علماء بہت محنت سے پڑھاتے ہیں, یونیورسٹی ہے پوری, کئی مدارس, تو مطلع کے جب بحث ہوئی تو انہوں نے کہا آپ ہماری سوسائٹی میں چلے جائیے, اگر کسی کے متعلق پتا چل جائے گلی محلے میں کہ یہ لڑکا موقع کرتا ہے تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے. اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن علماء نے ایک شیٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں بتائی کہ ہم اس کو سوسائٹی میں اچھا نہیں سمجھتے. تو کوئی دل میں آپ پر ہوگی نا, کوئی تو اپنے آپ کو بچایا کرنا چاہتے ہیں, یہ حکایت کی ایک صورت ہے, اس میں کیا بچا کہ کیوں ہم اس کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں. لوگ سب سے بڑا گناہ بھی اسے ہی سمجھتے ہیں, پتہ چل جائے بیٹے بیٹی میں یہ عیب ہے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے کہ اتنا بے حیا, اتنی اس کو گھر سے نکالو, مار ہوتا ہے وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے. اور آپ دوسری طرف دیکھیں, ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خدا کی جتنی نعمتیں دنیاوی طور پہ پائی جاتی ہیں سب میں قلت ہے, تکلیف ہے, ریڈکشن. کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ملا حتیٰ کہ بھوک اور پاکے کی نوبت آ گئی اور خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا تاکہ میلا پھیلے نہیں اور بھوک ستائے نہیں. تو میرا جب دبا رہے گا تو کھانے کی خواہش ہوگی تو صرف دیتا ہوں. لیتے ہیں سیزن عمر سے کام گئے ہیں آپ اس کے بیٹھتے دوست عمر سے بڑی طویل حدیث میں آتا ہے کہ میں نے کہا پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ پر تم اپنے بیویوں کو طلاق دے دی اپنا نہیں تو میری جان میں جان رہی. اور میں نے غور کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ شانوں پہ جس سے مبارک پہ گوشت تھا اور لیٹے ہوئے چکے بغیر کسی بستر کے تھے تو بان کی چارپائی کے اشارہ پڑ گئے تھے. اب بھی ہوتا ہے تو مجھے بڑا رونا آیا. میں کہتا کہ رسول آپ دعا کریں گا اتنی دیتے کہ ہم اچھا سا بستر بنا کے پیش کریں تو میرے تعجب سے ہاتھ ہو جائے نا اب انت کی ہاتھا یہ اپنا خطاب ہو خطاب کا بیٹا ابھی تک ان چکروں میں ہے تمہیں بھی پتا اللہ نے ثقافت نے دے دیا اور ان کو دنیا نے دیا پانی مل گیا بیوی جتنی الغرض دنیا میں ہمارے نزدیک آرام سکون کی چیزیں ہیں ان سب نے انبیاء علیہ السلام پہ تقلیل ہے ریڈکشن ہے کم ہے. اور اس کے مقابلے میں جہاں جن شادی نکاح کی چیزیں آئی ہیں وہاں پہ کھلی چھٹی دی اور زیادہ تھی. حتیٰ کہ کہا ان اراد نبی استن کے کہا آپ کا کسی عورت کے متعلق جی جائے جسے نکاح میں لے لیں تب امباحت نسار نبی کوئی عورت خود آ کے اپنے آپ کو پیش کرے آپ کے نکاح کے لیے کر لیں اور پھر میں خاص اللہ ہندو نہیں کہ صرف آپ کو اس کی رعایت دے رہے ہیں آپ کی امت کا سنسانی امت کا جب معاملہ آیا تو بادشاہ چار تک جتنی بھی کرنا کوئی بات یہاں خدا نے تقلیل نہیں کی یہاں کم نہیں کیا اور باقی نماز کو کم کر دیا. کھانا کم کھانا اچھی بات ہے موٹاپا نہ ہو جائے کم سننا خدا کی بات حالانکہ نیند جیسی چیز اتنی زبردست ہے کہ حکما کہتے ہیں کہ بچہ اگر سو رہا ہے تو اس کو کھانے کے لیے مت چکاؤ کہتے ہیں سونے میں بھوک لگے گی تو خود ہی اٹھ بیٹھے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کھا رہا ہے تو پھر اس کو سونے کے لیے نہ بونی کو تو خود ہی آ جائے گی اسے اس لیے سوتے کو کھانے کے لیے اٹھانا فلاسفہ کیا بڑا معلوم سمجھا جاتا ہے. پی آئی اے کی فلائٹ پہ کبھی سفر کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی چہرا سو رہا ہوتا ہے آپ کھاتے جی کھانا کھا رہے اور یورپ امیرکاس کہیں چلے جائیں کوئی نہیں اٹھا آٹھ گھنٹے کی فلائٹ ہے سوتے ہیں تو سوتے رہتے ہیں سونے دو اٹھتے ہیں پھر وہ جو ایئر ہوسٹس وغیرہ اس کو بتائیں تو کچھ دیر لے آئے نہیں وہ چیز نہیں ہے جو اب یورپ میں ہے یہ فلاسفہ کیا پرانا آسمان. اس لیے امت کے لیے یہ کہہ دیا کہ چار کر لو کوئی تو وجہ ہے کہ نیند کم کرو. قرآن کہتا ہے میں نے دئی کہ مارا ضرور اور ایسے بندے ہیں ہمارے جو رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں رات اور ہر ہماری عبادت کرتے ہیں نیند کی کمی کو اللہ نے اپریشیٹ کیا. کانوں کلی نہ میں نے وہ آج نہیں کہ کانوں کلی نہ میں نے دئی مارا ضرور ہمارے بندے ہیں جو راتوں کو کم سے یہ بھی کیوں نہ جب قیامت رات رات بھر سجدے میں پڑے رہتے ہیں رات رات بھر میرے سامنے ہاتھ باندھ کے پڑے رہتے ہیں. یہ نیند جیسی چیز کو خدا نے کم کرو اس کا اپریشیٹ کیا ہے. یہاں جب جنس کا معاملہ ہے تو میں چاہے ایک نہیں دو نہیں مکہ مسلح تربا دو دو تین تین چار چار بیویاں کر لوں اس کو حالانکہ آپ اس کے برعکس عوام میں دیکھیں لوگ اس کو معلوم سمجھتے ہیں گناہ کے کام سمجھتے ہیں. خدا نے اس میں لوگوں کو سب سے بڑھ کے رعایت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کوئی تو چیز تھی. اس لیے حکما اس نتیجے پر پہنچے کہ اخلاقیات انسان کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہیں اور اب کسی انسان کو وہ کہتے ہیں کہ اچھا دوسری شادی کر دو تیسری کر دو چوتھی کر دو اب اس کا جی نہیں بھرتا کہتے ہیں کنٹرول کرو اپنے آپ. یہ شادی نہیں ہے اور یہ خواہش نہیں ہے، یہ حبس ہے اور نفس کا چکر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، لا یحب الزواجین والزواجات، ان عورتوں اور مردوں کو نفرت سے خدا دیکھتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا جو جگہ جگہ چکھتے پھرتے۔ ذوق ذائقہ ہی ہے نا، چکھنا منع کر دیا کہ یہ تمہاری خواہشات نہیں ہیں، یہ حبس ہے، یہ گناہ کی کام معاشرہ تباہ کرنے چلے ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے انسانی اخلاقیات ہمارے نزدیک یہ کہ انسان اس کا اوریجنل سورس ہے، لڑنا ہے، جہاد ہے۔ بدترین چیز انسانی اخلاقیات میں غصے کو کہا گیا ہے کہ غصہ سب سے بدتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غصہ غصہ، حتیٰ کہ آخری اور پہلا حج زمانہ جاہلیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کفر کا زمانہ جو کافروں کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زمانہ جاہلیت نہیں، جب آخری حج پہ تشریف لائیں تو 100,000 سے زیادہ آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور عرفہ سے جب مزدلفہ کی طرف چلے ہیں تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لوگ تیز تیز سواریوں کو چلانا شروع کیا لوگوں نے، اور لوگوں نے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا تو آپ نے ڈانٹ دیا، اور آپ نے کہا علیکم سبین الوقار، ایک تو وقار سے چلو، ڈسپلن ہونی چاہیے، چال بھی تمہاری ڈسپلن کے ساتھ، اور دیکھو سکون کے ساتھ بات کرو۔ اللہ کا قرب آج کے دن سواریوں کو تیز چلانے اور آوازیں بلند کرنے میں نہیں ہے، اللہ کا قرب آرام سے چلنے میں۔ یہ انسانی اخلاقیات کہ کنٹرول کرو اپنے آپ، اور مناسب حد تک آزادی دے دی انسانی نفسیات کو کہ یہ تقاضا ہے۔ اب اس کا تعین کون کرے، عقل کرے یا وحی کرے؟ مطلب یہاں پہ آ کے پھنس جاتا ہے سب چیزوں میں کہ عقل کرے یا وحی کرے۔ اس لیے سب سے زیادہ تباہی جو یورپ نے پھیلائی ہے، یہ تین مراحل ایسے انہوں نے کام کیے کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں کسی نے ایسی دوائی پھیلائی ہوگی۔ 5,000 سال یا 8,000 سال کی ہسٹری دنیا میں محفوظ ہے، آثار قدیمہ جو نکلے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے، مثلاً بڑے مٹی کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں گھڑے، اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں مرتبان بنائے ہوئے ہیں، اس کی سہرڈیاں نکلی تو پتا چلا کہ اپنے مردوں کو اس میں دفن کرتے، تحریک کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں۔ پوری 5,000 یا 8,000 سال کی تہذیب نے، پوری دنیا نے کبھی بھی اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی تباہی یورپ نے پھیلائی ہے۔ تین کام کیے اور انہوں نے عقل کو حاکم مانا ہے بنسبت وحی کے، اور انہوں نے کہا وحی جو کچھ ہے یہ اصل۔ اور ہمارے یہاں تین آدمی ایسے تھے جنہوں نے خدا کی وحی کے ساتھ عقل جمع کیا، اور کمال ہے ان لوگوں کا، کوئی اس موضوع پہ کاش لکھے اور سمجھے، اور شاید ہی کسی نے اس موضوع کو چھیڑا ہو، شاید ہی کسی نے اس کو لکھا ہو، لیکن زبان ہے بڑی ضرورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے نفیس اللہ نے حکم دیا کہ جاہد دل کفار بل منافقین، جہاد کیجئے کافروں کے خلاف بھی اور منافقین کے خلاف بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے خلاف جہاد کیے، منافقوں کے خلاف کیوں نہیں کیے؟ یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے نا، منافقوں کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ نے جہاد کرنے کی بات کی کہ اللہ کے رسول کے سر اڑا دیں تو آپ نے چھوڑ کر ان کو بھی اگر مار دیا نا تو لوگ باتیں کریں گے کہ پہلے تو ہم نہیں مارتے تھے، ہم کافر ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو بھی مارنے لگے۔ ان معاشرے میں انتشار پھیل گیا خام خام، حالانکہ اللہ کا حکم نا سورت ہاتھ دیکھ لی، نماز ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا صحیح معنی میں جس نہج پہ چلا سیدنا عمر رضی اللہ، لوگ کتاب و سنت کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی دلیل ہے، میری سنو میری بھی دلیل ہے، لوگ بحث کریں حضرت سنت بھی ہے، تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ مثلاً ایران جب فتح ہوا ہے تو مال غنیمت کروڑوں کے حساب سے آئے، سونا چاندی عورتیں بچے غلام ڈھیر لگ گیا، مسئلہ نبی نے سونے اور ہیرے اور جواہرات کا چھوٹا سا پہاڑ بن گیا، اتنا بچھایا ہے کہ تو صرف سونا ہے زمین اس کے علاوہ فوج کا اسرار کا کیا تقسیم کرتے ہیں، مہینوں بحث رہی ہے مہینوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا یہ کیسے تقسیم ہوگا، غنیمت کا مال قرآن نہیں کہتا تقسیم کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم نہیں کرتے تھے، فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن میں یہ غنیمت کا مال سرکاری خزانے میں رکھوں گا، اگر میں یہ تقسیم کر دوں اور زمینیں فوج میں تقسیم کر دوں تو مجھے یہ بتاؤ سلطنت کے مالی وسائل کہاں سے آئیں گے، میں لوگوں کے پڑھنے کی چیزیں کہاں سے بناؤں گا، میں پل کہاں سے بناؤں گا، میں زمینیں اگر تقسیم کرنا شروع کر دوں تو واللہ سارے کا سارا لوگ لے جائیں گے اپنے گھروں کو، اور میں نے جو غریبوں کو پالنا ہے جیسے دوں گا۔ کتاب الاقوال میں عبید رحمۃ اللہ اس بحث کو کیا ہے، پڑھنے کے قابل ہے، لوگ کتاب و سنت پیش کر رہے ہیں، اس کو رضی اللہ عنہ کل کی بات کر رہے ہیں، میں بھومی کر نہیں چل سکتی، میں نہیں کر سکتی، اگر فوج کو تقسیم کر جاتے تھے جناب رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے لیے امت میں مثال بن جاتی کہ میرے قوم نے تقسیم کیا تھا، ساری مفتوحہ اراضی ساری فوج میں تقسیم ہو جاتی۔ ابھی اس کی جتنی اسلام میں فتوحات ہوئی ہیں سب گورنمنٹ کے پاس چلی گئی ہیں، خون فوج کا بہا ہے، پیسہ گورنمنٹ کا لگا ہے، اور آخری کار زمین حکومت کے پاس ہوئی، اس لیے نام سیدھا تقسیم ہی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے رہے قرآن حدیث قرآن سنو بتائیں بھی چیز کا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ ہوتے ہوتے دس سال کے اندر اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، آخری سالوں میں ایک دو سال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو بلاتے تھے اور سونا دیتے تھے، کہتے تھے لے جاؤ۔ اب لوگوں نے اختلاف کیا، لوگوں نے کہا بھی یہ جو آپ اس طرح سونا دے رہے ہیں نا یہ لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں اور لوگ مفت خورے ہو جائیں گے، یہ ہے حکمران کا پازیٹو سوچنا کا نہیں، میرا خیال ہے لوگ تجارت کرنے لگ جائیں، میرا خیال ہے لوگوں میں فطری کوئی فطری اخلاق، فرمایا فطرتن اللہ نے لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت رکھی ہے نا، خرچ کرے گا تو کم، ان کے مفہوم یہ تھا کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، پھر ڈر پیدا ہوگا نا کہ پیسہ تو لگ رہا ہے سارا، نتیجے یہ تجارت کرے گا، ہوا کوئی جو بھی انہوں نے ضلع کا لوگوں نے تجارت شروع، لوگوں نے کہا میرے لوگوں نے پیسہ بچائے، میں مایا تو کتنا ایک بچاؤں، اتنا ہو گیا ہے کہ اب خزانے میں گنجائش ہی نہیں رہی، تقسیم کرو۔ یہ نتیجہ تھا اس غنیمت کو تقسیم نہ کرنے کا، اور پھر رہ گئے جو عبد الرحمان ابن عوف رضی بلال رضی اللہ عنہ، اور آخر میں فرمایا کہ میں رات نماز پڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں قرآن کی فلاں آیت آئی، دیکھو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقسیم نہیں کرنا، تو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ مان گئے اس کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں مانے، بڑے ناراض ہوئے، اس کو رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ میری جان اس سے چھڑا دے، تو بلال چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا تو یوں المومنین کی بدعا لگے۔ بہرحال ایک طرف عقل کا استعمال بھی ایک مثال، قرآن کہتا ہے چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، اللہ کی حد ہے، حدود چار پانچ پانچ ہی ہیں نا، جن میں سے بدکاری کی زنا کی تہمت لگانے کی اور چوری کی، یہ تین حدود خدا نے خود بیان کی ہیں، چوتھی حد شراب پینے کی حدیث کے ساتھ، اور ڈاکہ چوری بھی ایک بات، اور پانچویں حد رجم وہ بھی حدیث کے ساتھ، یہ پانچ حدود ہیں بنیادی طور پہ، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ چوری کرے اور ہاتھ کاٹ دو، جب قید پڑا ہے تو بالکل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی چوری کرے گا ہم ہاتھ نہیں کاٹیں گے، اس لیے کہ قید پڑ گیا ہے. خدا کی حضب و قرآن کو چھیننا کوئی آسان بات ہے؟ انہوں نے خدا کی حد کو حالات کے تابع کر دیا. یہ وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے. کئی مقامات ایسے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تابع کر دیا حالات کے، غنیمت تقسیم کی ہے. اور تیسرا شخص جو بالکل ٹھیک اس نہج پہ سوچتا ہے وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حنفی فقہ کو آپ پڑھیں کہ 80% سے زیادہ اقلیات پر مشتمل ہے. صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں وہ بھی سنوں. حدیث میں آتا ہے کہ نکاح لڑکی اپنا خود نہیں کر سکتی، ولی کرے گا، باپ کرے، بھائی کرے، وغیرہ وغیرہ جو اولیاء کی ترتیب ہے وہ کریں گے. نام بولی پر احمد اللہ فرمایا کہ لائے کو اختیار دیتے ہو لڑکی کا نکاح کرنے پہ، کوئی ولایت کا اختیار نہیں ہے، لڑکی کو پتہ نکاح کر سکتا. واحد فقیہ ہیں جنہوں نے ولایت کو ثابت کیا ہے اور عورتوں کو اپنا نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے. یہ ہمارے یہاں جو عدالت میں جا کے لڑکیاں نکاح کر دیتی ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جب پڑھتی ہیں تو کہتی ہیں اچھا امام صاحب رحمۃ اللہ کا والدین سے اجازت کی ضروری نہیں، چلو ٹھیک نکاح ہو. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا قرآن بار بار عورتوں کو کہتا ہے کہ تم نکاح کرتی ہو، تم اس کی بیوی ہو، تم نے طلاق لی. قرآن عورتوں کو مخاطب کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تمہارے ولی نے نکاح کیا. تو کہتے ہیں قرآن تو عورتوں کو کہتے ہیں تو عورت کا حق ہے نکاح کرنا. نتیجہ اس فتوے کا یہ نکلا کہ اسلامی معاشرے میں نکاح اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ اب تو زمانے میں گر رہے خلافت جب مسلمانوں کی تیبت وباس اور امیہ کے دور میں عورتیں بلا تکلف نکاح کرتی تھیں، عزت ابھی پوری نہیں ہوتی تھی اور نکاح کا کامات آنا شروع ہو جاتے تھے. اور ایسے کیسز آ گئے کہ اولیاء امام علی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے کہ یہ ولی ہے جو حدیث میں، انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی اگر اپنے سٹیٹس سے کم میں نکاح کرے تو پھر جا کر عدالت میں دعویٰ دائر کرو. اب ولی جا کے دعویٰ دائر کرے کہ یہ عورت لڑکی تو کروڑوں پتی ہے، نکاح کیا کسی شمار سے، تو قاضی کو اب اولیاء کو اختیار ہے کہ جا کے دعویٰ کریں اور قاضی اس نکاح کو توڑ دے. لڑکی فقیر نہیں ہے، گلیوں میں نامتی پھرتی ہے، اور آج کل کے دور میں لڑکا بس سٹی سے کم بات نہیں کرتا، اب کیسے نکاح ہو؟ انہوں نے کر لیا نا، اولیاء کو اختیار ہے جائیں کورٹ میں. اگر اسلامی معاشرہ ہے تو اس کا کہ اپنے سر سے کم میں نکاح کیا یہ لڑکی ہمارے خاندان میں اگر آ گئی تو ہم تو برباد ہو گئے، قاضی کو حق کہہ کے نکاح ہو. اس نکاح کی آزادی اور ولایت کے نہ ہونے کا اثر ہے کہ ابن نجیم رحمت اللہ جیسا فقیر الاشباب النظائر کو لکھتے ہیں کہ باقی سارے ان کی بڑی نظر ہے نا اس کی، باقی ہر جگہ تک کے ولایت حاصل ہے باپ کو، بھائی کو، چچا کو، دادا کو، فلاں کو، فلاں کو، ہمارے یہاں چکے نہیں ہے. اس کے کن جیسا فقیر باقی سب کا اس طرح تقابل جب کرتا ہے تو لکھتے ہیں کہ میں حیران کہ کوئی آدمی اتنا بدبخت ہو کہ حنفی ہو اس کے وجود زنا کرے. کہتے ہیں ایسا بدبخت، حنفیوں نے نکاح کو اتنا آسان رکھا ہے کہ اس کے باوجود وہ بدکاری کرتا ہے، بہت ہی خراب بات کرتا ہے. کیونکہ دوسروں کیا نکاح کرتے ہیں تو اجازت دے نا ولایت میں، یہاں لڑکیوں کو خود اختیار. اور یہی وہ چیز ہے نکاح کو آسان کرنے کی جو میں نے کہا کہ دنیا کی ہر نعمت میں تکلیف فرمایا، کم سو، کم کھاؤ، یہ اور جب نکاح کا معاملہ ہے نا، دو تین چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت. اس لیے وہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دوسری دیکھو، سوچ ہے نا. پانی کتنا ناپاک ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتنا پانی ناپاک ہوتا ہے, بٹکے اتنے ہوں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث آئی تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی انسان کی فطرت ہے نا, ایک حوض ہے, اس حوض کے اس سرے پہ ایک بچہ پیشاب کر رہا ہے, اس حوض کے اس سرے پہ سے گندگی نظر آئی, اس سرے پہ وہ بیٹھا وضو کر رہا ہے, یہ لوگوں پہ چھوڑ دو. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ گندگی کا اثر یہاں تک پہنچ رہا ہے نہ کرے وضو, اور سمجھتا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے اتنا پانی ہے وہاں ہے نا ناپاک یہاں ہو رہی ہے, ان کا لوگوں پہ چھوڑ. فرضاً جو حدیث میں ہم کو سمجھے پانی اتنا ہوتا ہے لوگوں پہ چھوڑ, لوگ خود جانتے ہیں کہ پانی کتنا پاک ہوتا ہے کتنا ناپاک ہوتا ہے. یہ تو بعد کے حنفیوں نے دس ہاتھ اور دس ہاتھ کی کہتے کہ یہ پندرہ پندرہ فٹ کا اتنا ہو جائے. پانی زمین میں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک لائن پانی کی گزر رہی ہے, ایک گندگی کی لائن گزر رہی ہے, گٹر کا پانی ہے, یہ دونوں لائن کیا آپس میں مل سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ پوچھو, لوگ اپنے علاقے کی زمین کو خود جانتے ہیں کہ گندگی جذب ہو جائے تو کیسے پانی اثر آتا ہے, یعنی ہم لوگ خود فیصلہ کریں. حدیث میں یہ آیا اپنا لوگوں کو پوچھو نہ ہوئی فرحمت اللہ آئے ٹھیک اس نقش قدم پہ چلے جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے زد مار کا آخری مثال اس لیے حدیث میں آ گیا ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک فروخت نہ کرو جب تک قبضہ تمہارا کام نہ ہو جائے, قبضہ بھی ہو جائے اور پچھلا حساب بھی چپ جائے. اب کر لو سودا. امام صاحب رحمت اللہ کی حدیث پہنچی, انہوں نے کہا اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا, ہمارے زمانے میں اگر فریقین راضی ہوں اور چیز پہ قبضہ نہ ہوا ہو تو بھی اجازت ہے فروخت کر. اب جتنے سلفی ہیں نا ان سے پوچھو, کبھی ایک آدمی کراچی میں بیٹھا ہے, افریقہ سے ایک آدمی فون کرتا ہے اور کہتا ہے یار 1000 جوتے چاہیے. وہ کہتا ہے کتنے میں؟ کتنے میں چاہیے؟ وہ لندن فون کرتا ہے اور کہتا ہے صاحب 1000 جوتے چاہیے اور $1 میں آپ بنا کے دوں. چائنا فون کرتا ہے, چائنا والے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ہم بنا دیتے ہیں. وہ اسے کہتا ہے 1 جوتا میں آپ کو $1.50 میں دوں گا. وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو چائنا فون کرتا ہے کہتا ہے جی اتنے جوتے بنا کے آپ افریقہ بھیجتے ہیں, میں پیسے ادھر سے بھیجنا ہوں, کراچی سے پیسے ادھر سے بھیجے, افریقہ سے انہوں نے پیسے ادھر بھیج دیے, تجارت ہوگی, اس نے جوتے کی شکل تک نہیں دیکھی, پیسہ کما لی $1000 میں تو $1500 کما لی, $500 کما لیے, $1000 سے خرچہ نکل گیا. یہ ہے حنفی فقہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبضہ ہونا چاہیے. قبضے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کراچی پورٹ پہ اترے, یہ اسے دیکھے, اپنے قبضے میں لے اور پھر اس کے بعد افریقہ بھجوائے, کیونکہ تجارت بڑی مشکل ہمارے زمانے میں ممکن ہی نہیں. اس لیے یہ جو اجتہاد ہے اس میں جو عقل کی خود اور اپنے معاشرے سے واقفیت کی ضرورت ہے, یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے. اگر نہ کوئی آدمی بنیادی طور پہ معاشرے کو جانتا ہی نہیں ہے تو کیا اجتہاد کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دانت ہلنے لگے تو امیر مومنین رضی اللہ عنہ نے ایک سنار کو بلایا اور فرمایا میرے دانت باندھ دو. تو اس نے سونے کی تار بنا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دانت جکڑ دیے, مضبوط کر دیے. بعد کے لوگوں نے یہ بحث کی تو جواب دینے والے نے جواب دیا, ان کا میرے مومنین رضی اللہ عنہ نے سونا پہنا نہیں ہے, مرد کے لیے پہننا حرام ہے, استعمال حرام نہیں ہوگی. ان کا دانت باندھے ہیں کہ سونا پہنا تھوڑا ہی. اب یہ بظاہر ذرا سا فرق ہے لیکن آپ دیکھیں تو کتنی دقت نظر ہے کہ یہ کیا چیز ہے. حالت احرام میں جو بھی حج پہ جاتا ہے, ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے بادشاہ کی طرف سے, تو اس میں اب الائشی پکی ہوئی آئی ہے, یہ چیزیں ہیں. تو مفتی صاحب کہنے کے لیے حرام ہے, بالکل نہیں کھانا. میں نے کہا حضرت خوشبو کا لگانا حرام ہے حالت احرام میں، اس الائچی کی خوشبو مر گئی ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں کہیں آ رہی ہے، وہ ابلی ہے پکی ہے گل گئی ہے، سینے سے خوشبو ہے ہی نہیں، اب اس کا کھانا کیوں حرام ہے؟ خوشبو کا لگانا حرام ہے، یہ کھانا بھی حرام ہے، سوچتے رہے وہ بھی، ہم بھی سوچتے رہے، ہم یہ سوچتے رہے کہ کس طرح کوئی ان حالات کے مطابق بات کرے، سوچے کہ جو میں فتویٰ دے رہا ہوں اس میرے فتوے سے عوام کو کیا فائدہ ہے اور نقصان ہے، یہ چیز، اور وہ سوچتے رہے کہ کس طرح یہاں بھی چکڑنا چاہیے، لوگ الائچی بھی پکی ہوئی نہ کھائیں، پھر تو ہر کھانے میں خوشبو ہے، تو ہر کھانا آپ روک دیں، کیک بھی نہ کھائے، پیسٹری بھی نہ کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب لوگوں کو ایک حدیث کے اجوا کی پتا ہے نا، اور یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوز کا عطر استعمال کرتے تھے، تو یہ بہت، باقی حدیثوں کو دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اطیب الطیب، سب سے اچھی خوشبو، شاندار، فرمایا یہ مشک ہے، یہ جو بلیک مشک ہے نا، اس کی خوشبو کو فرمایا سب سے اچھی، لیکن طبیعت کو پسند کی اون، اون استعمال کروا کے، ایک آدمی سے کسی سے پوچھا کہ من سے کہ سب سے اچھا کھانا گوشت آپ کیوں نہیں کہتے، کہتا یار مجھے دال بڑی اچھی لگتی ہے، چنے کی دال، ماش کی دال، بس ٹھیک ہے، ایک وہ چیز ہے، یہ چیز ہے، طبیعت میں مبارکہ کو اونٹ پسند تھا، لیکن جب خوشبو کی بات آئی تو ہم نے فرمایا کہ خوش کہنا فرمان کی چیز، گوشت خود کھاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت پسند کرتے ہیں، کیونکہ نرم ہوتا ہے نا اور دانتوں میں پھنستا نہیں، اور پوچھا گیا اللہ کے رسول کون سا گوشت سب سے اچھا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جانور کی جو کمر ہوتی ہے نا، سب سے اچھا گوشت یہ ہوتا ہے، پٹ سب سے اچھا گوشت یہ ہوتا ہے، پسند اپنی اور ہے، وہ الگ بات ہے، تعریف کی تو کسی اور چیز کی، کہ فرمایا یہ گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے، اس لیے اجتہاد اور لوگوں کے مسائل کو جاننا اور انسانی اخلاقیات کا اصل منبع وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں، یہ تینوں حضرت رسالت مناس صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے درجے میں اور سیدنا عمر سیدنا مولی رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں کا مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے بات اور تعریف آتے ہیں، نبوت ہے، باپ کا کردار ہے، کیا کیا ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز قانونی نقطۂ نگاہ سے یہ تینوں مزاج ایک کس زیادہ سے زیادہ سہولت لوگوں کو آزادی دے، اور قرآن کہتا ہے وہ یضعون اسرہم، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے ہیں غالباً قرآن میں اس سے زبردست آیت سیرت کے بارے میں ہے ہی نہیں، میں رضا عنہ، اور ہمارا نبی علیہ السلام تو ایسا ہے کہ لوگوں سے لوگوں کی بیٹیوں کو کاٹتا ہے، جس پہ پرانے مذاہب نے انسانیت کو جکڑ دیا تھا، واللہ اللہ کی اڑئی، اور جو ان کے گلوں میں توپ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے، ان توپوں کو کھول کے دور کرتا ہے انسان کو آزاد کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جس چیز نے برباد کیا، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے بات کرتے ہیں، اس کی تمہید ہے، تین چیزیں یورپ نے ایسی کی ہیں جو ریکارڈڈ ہسٹری میں کسی نے ظلم نہیں کیا، پہلا ظلم ہوا جو پہلا رینیسانس ہوا، اور اٹلی والوں نے مذہب کو اتار دیا، ان کا دفاع کرو، اس مذہب کو کیا کرنا ہے، اور ظلموں نے یہ کیا کہ کوئی مذہب نہیں چھوڑا جس کے متعلق انہوں نے یہ نہ کیا، ان کا ہر مذہب غلط ہے، ہر مذہب سے آزادی حاصل کرو، چنانچہ کہا جاتا تھا کہ ریلیجن از پاور، مذہب ایک طاقت ہے، انہوں نے یورپ نے بالکل الٹا کر دیا، ان کا پاور از ریلیجن، طاقت خود مذہب ہے، جس کے پاس طاقت ہے اپنے مذہب کو چلاؤ، ایرانیوں کو اقتدار ملا بنو عباس کو، کہ ایران ایسے ہی شیعہ ہو گیا، اتنا وسیع پیمانے پہ آج سے 300 سال پہلے قتل عام ہوا ایران میں، انہوں نے کہا کوئی سنی اگر نماز گھر کے اندر پڑھ رہا اور پتا چل جائے قتل کا، اتنا قتل عام، اتنا قتل عام ہوا کہ اگلی نسل ساری شیعہ ہو گیا. اب تک وہ ہیں، اب بھی فرض کر لو پاکستان میں کوئی مذہبی طبقے کو حکومت مل جائے تو مذہب پہ تو کم عمل کرے، اپنے مسلک پہ زیادہ عمل کروائے لوگوں سے کہ ہمارے مسلک پہ عمل کرو. سردار سمجھاؤ کہ آپ کا مسلک حضرت دین الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ کہتے میرے مسلک پہ عمل کرو. پہلے انقلاب نے دنیا میں یہ تباہی مچائی کہ اس سے پہلے یہی تھا کہ ریلیجن اس بار مذہب ایک طاقت ہے دنیا میں کام آ جائے، انہوں نے بالکل الٹا کر دیا. ان کا طاقت مذہب ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ مذہب پر مار. 200 سال کے بعد یہ دوسرا انقلاب جو یورپ میں آیا ہے اس نے برباد کیا، اور اس وقت تک یہ کہا جاتا تھا کہ نالج اس بار علم طاقت ہے، انہوں نے بالکل الٹا کر دیا اور انہوں نے کہا طاقت ہے نہیں، طاقت تمہارے پاس ہے جاری رکھو پڑھاؤ جو مرضی پڑھاؤ، طاقت ہے تو سب سے ہاں. اس کی مثال ہمیں سیاست سے کوئی بحث نہیں ہے، یہی تجزیہ تھا نا 10-12-15 سال پہلے کہ عراق کیمیائی ہتھیار بنا رہا ہے اور عراق تباہ کر دے گا. انہوں نے کہا اچھا جی آپ ایسے کر لیں، اپنی ٹیم بھیج دیں. وہ ٹیم چلی گئی، قومی دیتا نے بھیجی امریکہ اقدام کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے آگے رپورٹ یہی لکھ دی نا کہ ایسی کوئی چیز نہیں پائی گئی. بھی ہم ایسی کوئی چیز نہیں پائی گئی، ہم کیوں نہیں جینے دیتے؟ کیا طاقت ہماری ہے؟ تم نے پانی نہیں پیا، تمہارا باپ پی رہا. بیٹی نے کہا جھوٹا پانی مجھے پینا آتے ہو؟ مجھے معلوم ہے تو نیچے ہوگا پہلے تمہارا باپ پی رہا. میں پھیلو یہی ہے نا طاقت. اور تیسری دوائی یہ کی کہ انہوں نے معاش کے سارے ذرائع کو، معاش کو کاٹ کے تعلیم برائے معاش کر دی، تعلیم برائے انسانیت. حالانکہ مسلمان ہی نہیں، مشرق کا فاصلہ یہ تھا کہ کیا ہندو ہو کیا بدھسٹ ہو کیا مسلمان، پورے مشرق میں کبھی بھی تعلیم کا بجٹ کوئی نہیں دیتا تھا. بہت بڑا سر ہندو براہمن سادھوؤں کو مجدوں رکھتے تھے، بھیک منگواتے تھے، لیکن تعلیم پہ اپنے شاگردوں سے پیسہ لینا بالکل بڑا پاپ، ماں پاپ کہتے تھے، گناہ کہتے تھے. خود اسلام میں بھی تو یہی تھا، پہلے تو ہم نے چیلے بہانے کر کے اپنی ساری چیزیں جائز قرار دی ہیں، مگر اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کمان دیکھی تیر چلانے والے، بڑی اچھی تھی، فرمایا کہاں سے لیے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے فلاں کو قرآن پڑھایا تھا، اس بچے نے تحفے میں دی ہے. تو ناراض ہو ان کا اللہ کے رسول، رکھ لوں جب واپس دے دوں آپ کرنا ہے جنت کی آگے آپ تمہاری مرضی. منع فرمایا کہ تعلیم پہ دیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ تعلیم پر پیسے لینا حرام ہے. یہاں وہ یوسف رحمت اللہ ہمارا کہ حضرت تعلیم پہ پیسے دینا حرام ہے تو یہ چلے گا کیسے معاملہ؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ معاش کی کوئی اور ذرائع رکھو، تعلیم برائے انسانیت ہے. اگر تم تعلیم پہ اجرت کو جائز قرار دو گے، کیا جملہ ہونا، خدا کی قسم قاری اور مولوی اور علماء سب سے پہلے خدا کے دین کو بیچ کر پیسہ لیں گے، کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہوگا نہیں. اتنا اچھا ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل، یہ سب سے آسط کی نظر ہو گیا کہ بیچنا ہی ہے نا، کہ کون ووٹ زیادہ دلا سکتا ہے، کون بات زیادہ کر سکتا ہے، لہٰذا اسے ممبر بنا دو. تو اس بندے کو خریدنا ہی ہے نا، یہ خرید و فروخت ہو گئی. تو اب اسلامی نظریاتی کونسل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے بھی تو ہیں، نشہ بھی ہے اور انٹرویو بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے کہ علم بیچا، اب وہ تو پڑھا نہیں اور جو پڑھا بھی وہ بیچتی ہے. اس لیے یورپ نے تیسرا ظلم یہ کیا، اور انہوں نے ان اخلاقیات کو قانون کے دائرے میں لے آئے. انسانی فطرت سے ہٹا کے اخلاقیات کو قانون کے اندر کر دیا ہے، اور جس دن قانون کو توڑنے کا موقع ملے پھر دیکھو اخلاقیات کیا ہوتی ہیں۔ قانون ہے نا کہ اگر چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو یہ پنشمنٹ ہوگی، اور جس دن بجلی نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ جس دن کیمرہ نہ کیچ کر سکے اس دن کیا ہوگا؟ اور اس کے مقابلے میں فطری طور پہ اگر کوئی آدمی چوری سے نفرت کرتا ہے تو سونے کی دکان خالی مطلب پڑی ہوئی ہے، کوئی بندہ نہیں بندوں سے خالی ہے تو بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس نے کہا کہ المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن ماں لفظ دیکھ رہا ہے نا، دودھ میں کیسے پانی ملا۔ یورپ نے ساری انسانی اخلاقیات کو قانون کے انڈر لانے کی کوشش کی ہے، اسلام نے انسانی اخلاقیات کو ایک حد تک کنٹرول کیا ہے وقت چھوڑ دی۔ مثلاً مثال اس بات کو سمجھ میں آ جاتی، فرمایا من شکل جلوب وضرب الخدود، جس آدمی نے غم میں کس کی موت پہ گریبان پاڑ دیا اور اپنے ماتھے اپنے گالوں کو پیٹا، اپنی رانوں کو پیٹا، پھر ہمت سے نہیں رہا۔ ایک حد ہوتی ہے غم کی، یہ تھوڑی ہے کہ کپڑے پھاڑو اور بالکل جنگلیوں کی طرح وحشیوں کی طرح کرو۔ اور حد کیا ہے؟ بہت سے واپسی پہ تشریف لائے تو 70-80 آدمی تو ویسے ہی شہید ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ کی گلی گلی میں رونا تھا، ایک ایک گھر میں میتیں رونا اور سب کچھ تھا۔ تو گزرتے چلے گئے چھپ کر کے، جب اپنے گھر پہنچے تو آپ کا فرمایا لوگ رو رہے ہیں اور لوگ بیان کر رہے ہیں اماں حمزہ پلا کو بات کیا گا، میرے حمزہ کو کوئی نہیں روتا۔ حمزہ رضی اللہ کو دکھ بہت تھا نا، میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں۔ عورتیں آئیں جب یہ جملہ وہ بات کرتے تھے پورے مدینہ میں پھیل جاتی، تو فوراً بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، یہ کہا، یہ فرمایا۔ یہ عورتیں ہیں اللہ کے رسول، ہم رو دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت نہیں ہے اس جواب۔ اس جواب میں بڑی حکمت ہے کہ ایک ہے تکلف سے رونا اور آ کے بیان کرنا، اور ایک ہے فطر پر رونا۔ تو فطری طور پہ تو عورتیں نہیں نا روئی حمزہ، تو میں تکلفاً بلاؤں اور دعوت دوں کہ رو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارے مثال اس کی، اسلام نے انسانی اخلاقیات کو ایک حد تک کنٹرول کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ انسانوں کا اپنا اپنا مزاج ہے، اس مزاج کو آزادی ملنی چاہیے۔ یورپ نے پوری قوم کی اخلاقیات کو قانون کے تابع کر دیا ہے، حالانکہ اخلاقیات قانون سے نہیں بنتے، کیونکہ قانون توڑا جا سکتا ہے۔ قانون ٹوٹا اور اخلاق برباد ہو گئے، اور فطرت کے مطابق جب آپ نے چھوڑ دیا ایک حد تک تو وہ قانون ہے یا نہیں ہے وہ کہیں نہیں جانا۔ چنانچہ کتنے ہی اب تک آپ دیکھیں کتنے ہی فطرتن اتنے ٹھیک لوگ ہوتے ہیں، اتنے اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یورپ امریکہ 20-20 سال زندگی کے گزار لیے، ایک خطرہ جو شراب کا چکھا ہو کہتے نہیں ہے، میں چاہتے ہی گناہ رک کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اس کے وجود گناہ نہیں کرتا، کہتے ہیں میری طبیعت میں نہیں، مجھے نہیں اچھی لگتی یہ چیز۔ یہ فطرت ہے انسان کی جو کام کرتی، اس لیے اخلاقیات قانون سے نہیں بنا کرتے۔ اور یورپ نے پھر جو تباہی پھیری ہے، انہوں نے اخلاقیات کی اجتماعی ذمہ داری خود اٹھا لی، حکومت نے پبلک کو چھوڑ دی۔ جتنے انفرادی کام تھے فرض کو کرنے چاہیے تھے، گورنمنٹ نے اجتماعی طور پہ اپنے ذمہ لیے۔ جتنے انفرادی کام تھے، مثلاً اسلام نے کہا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور دعا مانگا کرو بھی رب ہم آپ ہمارے پیا نہیں سکتے۔ اللہ جیسے ہم بچپن میں تھے نا، والدین نے پایا ہے، پروردگار میرے ماں باپ ان پہ ایسی رحم کرنا جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا، یہ فرد کی ذمہ داری تھی۔ یورپ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کو پالنے کی، اولڈ ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں، تم ماں باپ کو یہاں جمع کراؤ، ہفتے بعد آ کے مل لو، سال کے بعد آ کے مل لو، روز مل لو، لیکن یہ ذمہ داری ہم اٹھا لیتے۔ पैसा है। उन्होंने कहा पैसा कमाओ और इतना टैक्स हमें देना है, ये पैसा तुम्हारे पास रहे और हम दिन ब दिन ऐसी चीजें लाएंगे कि खुद खर्च करने की तुम्हें वो अर्ज पैदा हो कि इस पैसे को रखना नहीं है, खर्च करना। तो चुनाचे फितरत के मुताबिक जितना पैसा जोड़ना चाहिए था गोरे के पास वो भी नहीं जोड़ता, जितना कमाया एक हफ्ते में। अब जब उसे एहसास हुआ कि अगर मैं पैसा नहीं रखूंगा तो आगे बीवी आएगी, औलाद आएगी, तो दफा करो इसे, जान छुड़ाओ, ना बीवी ना औलाद, पैसे का करना क्या है, हर हफ्ते कमाया खर्च किया, अगर बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, गवर्नमेंट 150 पाउंड हर महीने हफ्ते दे दिया करेगी, परवाह ही नहीं। तो पैसा इसलिए नहीं छोड़ रहा कि उसका दिल भर गया है दुनिया से, बड़ा जाहिद हो गया है, हुब्बे माल खत्म हो गया, इसलिए छोड़ रहा है उसे, और जिम्मेदारियां भी पैसे की वजह बनती है उसकी परवाह, वो जिम्मेदारी में आना नहीं चाहता। कानून बनाने पड़ते थे और लोगों को बताना पड़ता था शादी और ब्याह, अब खैर से न्यास कर दिया है उनका, शादी ब्याह में तुम खुद ही करो, हत्ता के सेम सेक्स मैरिज और अपनी जिनसे करते हुए भी ठीक है, कोई परवाह नहीं। अब कानून ने इससे भी तहफ्फुज दे दिया है, पहले कानून ने इसे तहफ्फुज नहीं दिया था, इसलिए कोई सजा थी कुछ था, अब इसको भी हटा दो, ठीक है जी, जो मर्जी करो तुम, जानो जो मर्जी करते रहो, हुकूमत को ना छेड़ो, उसके मफादात, उसकी सियासत, इन चीजों में एक हद तक, बाकी करना हमने हुई है हमारे पीछे बैठे कौम के दानिश्वर इस पॉलिसी को तय करते। ऐसे नहीं होता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ कह दे तो कानून बन गया या मलका कुछ कहते, नहीं, वहां पे पूरे पूरे थिंक टैंक्स हैं जो लोगों की नफ्सियात पर गौर करते हैं, वहां पर गौर करते हैं, कई कई सालों तक स्टडी होती है कि पब्लिक का रुझान किधर जा रहा है, लोग चाहते क्या है, अच्छे इसको करते हैं तो इसका क्या नुकसान है, हमारे यहां इन चीजों का वजूद ही है। तो जो फर्ज की जिम्मेदारी थी वो गवर्नमेंट ने ले ली, अखलाकियात को कानून के तहत लिया, अगर थूकोगे इतना जुर्माना है, खाली डब्बा फेंक दोगे इतना जुर्माना है, प्लान काम करोगे इतना जुर्माना है, अखलाकियात थी ना, उसको उन्होंने कानून के ताबे कर दिया और फर्द की फितरत को कुचल के रख दिया, उनका जो मर्जी करो, ये है इंसानी अखलाकियात की बहस। इसलिए हमारे फलासफा हिंदी है, फराबी है, खास तौर पे जो आखिरी है ना, शिया शिया हैं, ये हैं मौकी तूसी, उनसे भी ज्यादा सदरा मुल्ला सदरा शिराजी, ये जो अखलाक की आपकी बहस करते हैं उसका निचोड़ ये, और शाह मुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह आगे जो आज चीजें आ रही हैं उसकी ये तमहीद थी जो आपसे अर्ज कर दी। इंशाल्लाह आइंदा, लेकिन आइंदा 16 को जो आ रहा है संडे उसको नहीं, वजह उसकी यह है कि 14-13 अगस्त की शाम से लेके और 16 तक रास्ते ही बंद होंगे, कौम मरी जाएगी ना, तो सारे रास्ते ही बंद होंगे, तो आना मुमकिन नहीं होगा 23 अगस्त शाम पीछे तक।
चार बंदों का आपने जिक्र किया था मुसलमानों में,
तीन का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी की कानूनी हैसियत, सैयदना उमर रहमतुल्लाह अलैह के कानून के एतबार से तीनों हिजाज हैं।